أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد، سامعين محترم، فضيلة أهمية قرآن کے عنوان سے یہ ہمارا سلسلہ گفتگو ہے. مطالب قرآن میں بعض ایسے مسائل ہیں جن کی حیثیت بنیادی عقائد کی ہے، جیسے توحید، قیامت، ملائکہ، انزال کتب اور نبوت وغیرہ. کچھ وہ مطالب ہیں جن کا تعلق انسان کے انفرادی اور اجتماعی اخلاقیات سے، کچھ ایسے تذکرے ہیں جن کا تعلق ماضی کی اقوام و ملل یا شخصیات سے ہے، اور جنہیں انسانیت کی عبرت کے لیے پیش کیا گیا. ان کے علاوہ بشارت نذارت ہے، زجر توبیخ ہے، اور وعد و وعید. یہ مطالب کل قرآن کے وہ بعض ہیں جن سے انسان اپنی اپنی سطح پر استفادہ کرتے رہے ہیں، خواہ وہ استفادہ ترجمے ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو، لیکن اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ کتاب عربی میں ہے اور ترجمہ اس کی کسی بھی آیت کے پورے مفہوم کو اپنے دامن میں سمیٹنے سے قاصر. لہذا جو لوگ واقعاً قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں اور اس کے دقیق و لطیف مطالب سے آشنا ہونے کے خواہش مند ہیں، وہ عربی زبان و ادب پر کامل عبور حاصل کرتے ہیں اور اس کے قواعد کو تصرف میں لا کر اور اصول تفسیر کو سامنے رکھ کر مطالب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن فہمی میں اصول و قواعد تفسیر کا وہی کردار ہے جو فلسفہ اور دیگر فکری علوم میں منطق کا ہے. ان دو باتوں کو عزیزان سامنے رکھ کر اس کتاب سے مطالب کا استنباط ہوتا رہا. قرآن فہمی اور تفسیر نویسی کی تاریخ میں یہی طریقہ عمومی طور پر پسندیدہ اور قابل تقلید رہا. استفادہ قرآن کے ان مراحل سے قطع نظر، قرآن مجید نے آیات کی تقسیم محکم و متشابہ پہ کی ہے اور یہ ارشاد فرمایا، وما يعلم تعویله الا اللہ والراسخون فی العلم. انسان متشابہات کے مفہوم ہے واقعی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اللہ اور راسخون فی العلم ان کے بارے میں معلوم کریں، اس لیے کہ ایسی آیتوں کے بارے میں حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مراد الہی کیا ہے. اس کتاب کے محکمات ہوں یا متشابہات ہوں، ان میں بتون ہیں اور ان کے بتون کے اندر بھی بتون، اور یہ اتنے تہدار ہیں کہ ان تک رسائی ممکن نہیں. ان کے علاوہ اس کتاب کے بیان شدہ احکام میں بکثرت اجمال، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کی تفصیلات ظاہر کتاب سے بغیر کسی خارجی استنداد کے حاصل نہیں کیے جا سکتے. لہذا قرآن فہمی کے لیے ایسے ذرائع تلاش کرنا ہوں گے جو احکامات کی تفصیل سے آگاہ کریں، قرآن کے حقائق و دقائق سے روشناس کرا سکیں، اور جن کے ذریعے ہمیں حتمی طور پر کسی آیت میں مراد الہی معلوم ہو سکے. آئیے اب ذرا بیان رسول کو دیکھیں. ابھی یہ ذکر کیا گیا کہ اس کتاب مطہر میں آیات متشابہات کا وجود ہے، اس کے اوامر و نواہی میں اجمال ہے، اور اس میں تہ در تہ بتون و تخوم پائے جاتے ہیں. یہ تینوں باتیں خود اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ کتاب وارث کتاب کے بغیر نہ پوری سمجھی جا سکتی ہے اور نہ اس پر پوری طرح عمل کیا جا سکتا ہے. یہی سبب ہے عزیزان، یہی سبب ہے دوستوں، کہ اس کتاب کی توضیح تشریح کی ذمہ داری اللہ کی ہے، جیسا کہ ارشاد خداوند متعال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان علینا بیانہ، یہ مقام سورہ قیامت کا ہے، پھر یقیناً اس کا کھول کر بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے. بیان کی ذمہ داری کو پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پورا فرمایا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے ذکر کو تم پر نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دو اسے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں. پھر ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے یہ کتاب تم پر نہیں اتاری مگر اس لیے کہ تم کھول کر بیان کر دو اس بات کو جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کتاب مبین مومنین کے لیے ہدایت و رحمت ہے. یہ مقام سورہ نحل کا مقام ہے. یہ دونوں آیات اس بات کا ثبوت ہیں کہ کتاب اس وقت تک کافی نہیں کہ جب تک بیان رسول اس کے ساتھ نہ ہو، اور وہ بیان قول، فعل اور تقریر تینوں صورتوں پر مشتمل ہے، جسے سنت کہا جاتا ہے. سنت رسول وحی الہی کی تجسیم ہے، اور عصمت مطلقہ کا اظہار ہے جس میں کسی خطا، کسی لغزش، کسی سہو، کسی نسیان کا گزر نہیں. وہ اپنے سارے کلیات و جزیات سمیت ہر انسان کے لیے حجت بالغ. سنت کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر ختم ہو جانا تھا، اور قرآن کو قیامت تک جانا تھا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسے افراد کی ضرورت تھی جو اپنے اپنے دور میں سنت رسول کا آئینہ اور کردار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظہر ہو، مقام نفس اور مقام منیت کے رتبہ بلند پر فائز ہو. یہی سبب ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مواقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اطرت ہے جو اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گے. سامعین محترم، جو حدیث ہم نے بیان کی وہ حدیث صریح طور پر امت کو کتاب خدا اور عطرت رسول سے تمسک کا حکم دیتی ہے، جس سے چند واضح اور بدیحی نتائج اخذ ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ یہ خطاب صدر اول کے عظیم المرتبت مسلمانوں سے ہے، اور ان کے وسیلے سے پوری امت اسلامیہ سے ہے. دوم یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطرت کو امت میں چھوڑا ہے، یعنی جنہیں چھوڑا ہے وہ اور ہیں اور جن میں چھوڑا ہے وہ اور ہیں. سوم یہ کہ پوری امت کو عطرت سے متمسک ہونے کا حکم دیا گیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امت عطرت کی محتاج ہے، عطرت امت کی محتاج نہیں. چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اگر امت اسلامیہ میں عطرت کے ہم پایا کچھ اور لوگ بھی ہوتے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمسک کو فقط و فقط کتاب و عطرت سے مخصوص نہ فرماتے. پانچواں یہ کہ اگر امت اسلامیہ میں عطرت سے افضل افراد موجود ہوتے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطرت کو ان افراد سے تمسک اختیار کرنے کا حکم دیتے، جبکہ ایسا نہیں ہے. چھٹا نقطہ جس کی طرف اشارہ جو بہت واضح ہے اس حدیث کے ذیل میں، وہ یہ کہ یہ ارشاد کہ کتاب و عطرت جدا نہ ہوں گے اس بات کی دلیل ہے کہ اگر امت محتاج قرآن ہے تو محتاج عطرت بھی ہے، اور چونکہ عطرت قرآن سے جدا نہ ہوگی اس لیے امت کی محتاج نہ ہوگی. ساتواں نقطہ یہ کہ اگر عطرت میں خطا کا امکان فرض کیا جائے تو وہ قرآن سے جدا ہو جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول گرامی لن یفترقا کی نفی ہو جائے گی. آٹھویں بات اس حدیث کے ذیل میں یہ کہ اگر عطرت میں خطا کا امکان فرض کیا جائے تو عطرت کے غیر مشروط تمسک کا حکم غلط ہو جائے گا، اور خطا کی صورت میں حکم کی شان کچھ یوں ہوتی کہ اگر عطرت صحیح حکم دے اور صحیح رہے تو تمسک کرنا، بصورت دیگر نہ کرنا. نواں نقطہ یہ ہے کہ اگر عطرت قرآن کے کچھ اجزاء کی عالم ہو اور کچھ اجزاء کی عالم نہ ہو تو جن کی عالم نہیں ہوگی ان سے جدا ہو جائے گی، اور یہ لن یفترقا کے خلاف ہے. لہذا عطرت کے پاس پورے قرآن کا علم ہے، دسواں اور آخری نقطہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کے ذیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول گرامی قدر کہ یہ حوض کوثر تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے اس بات کی دلیل ہے کہ زمین کسی زمانے میں کتاب و عترت سے خالی نہیں رہے گی. سامعین محترم، یہ تھی حدیث ثقلین کے ذیل میں کچھ باتیں، اور اب ظواہر قرآن کے سلسلے میں کچھ گفتگو. کہ ظواہر قرآن کا حجت ہونا ایک مسلمہ حقیقت ہے، کسی معنی یا مراد کی ترسیل کے لیے انسانی معاشروں میں مختلف طریقے رائج رہے. اپنے ما فی الضمیر کے اظہار کے لیے انسان کل بھی اشاروں سے کام لیتا تھا اور آج بھی لیتا ہے، کل بھی تصویریں بنا کر اپنی مراد کو واضح کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہے، اسی طرح کل بھی علامتوں کے ذریعے معنی کی ترسیل ہوتی تھی اور آج بھی ہوتی ہے. شاہراہوں کے سنگھائے میل اور شہری راستوں کے ہرے لال پیلے اشارے اس کا ثبوت ہے. اگرچہ ترسیل معنی کے مختلف طریقے دنیا میں رائج ہیں، لیکن ان سب کے مقابل لفظوں کے کردار کو مرکزیت حاصل ہے. لہذا افہام و تفہیم کا ایسا ذریعہ جن میں آسانی بھی ہے، جامعیت بھی، ہر لفظ ایک مخصوص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور جب وہ بولا جاتا ہے تو اس سے وہی مخصوص معنی سمجھے جاتے ہیں، یعنی متکلم اور سامع دونوں کے ذہن میں لفظ کے یکساں معنی موجود ہوتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو کوئی انسان زندگی بھر کسی دوسرے کو اپنی آسان ترین بات بھی نہیں سمجھا سکتا. یہی پوری دنیا کا رائج العمل طریقہ ہے، اور اسی پر دنیا کی عام بول چال اور افہام و تفہیم کا دار و مدار. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ عام بول چال میں لفظ کا کوئی خاص معنی متکلم کے ذہن میں ہو، اور اس کے برعکس اسی لفظ کا دوسرا معنی سامع کے ذہن میں ہو. اگر ایسا ہو جائے تو سارے ذہنی سمجھوتے آن واحد میں ختم ہو جائیں گے، اور زمین کا سارا معاشرتی نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قاعدہ کلیہ طے کیا گیا کہ لفظ کا ظاہری مفہوم حجت ہے، اور کسی بھی کلام میں لفظ کا وہی مفہوم مراد لیا جائے گا جو معاشرے میں دیگر بولنے والے لوگ مراد لیتے. اس قاعدہ کلیہ کے تحت قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے الفاظ کا ظاہری مفہوم حجت ہے. اس قاعدے میں فقط اس صورت میں استثنا ہوگا کہ جبکہ قرینوں یا عقلی دلیلوں سے یہ معلوم ہو جائے کہ لفظ اپنے ظاہری مفہوم کے علاوہ کسی اور مفہوم میں استعمال ہوا ہے. ظواہر قرآن کے حجت ہونے پر اس کے علاوہ بھی بہت سی دلیلیں دی گئی ہیں، جن میں سے ہم چند یہاں پر پیش کرتے ہیں. دلیل اول یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تمہارے پاس میری کوئی حدیث آئے تو اسے قرآن سے ملا کر دیکھو، اگر وہ قرآن کے موافق ہو تو اسے قبول کرو، اور مخالف ہو تو اسے رد کر دو. یہ روایت اس نظریے پر برہان قاطع ہے کہ قرآن سمجھ میں آنے والی کتاب ہے، احادیث کے صحت و سقم کی میزان ہے. احادیث اس پر حجت نہیں، بلکہ وہ احادیث پر حجت ہے، یہی اس بات کا ثبوت ہے. دلیل دوم یہ ہے کہ اس کتاب کو عربوں کے سامنے بطور معجزے کی صورت میں پیش کیا گیا کہ اس کی مثل بنا کر لاؤ. اگر اس کتاب کے ظواہر حجت نہ ہوتے تو اسے مشرکین عرب کی عقل و فہم کے لیے حجت قرار نہ دیا جاتا. دلیل سوم یہ ہے عزیزوں کہ اگر اس کتاب کے الفاظ کا ظاہری مفہوم حجت نہ ہوتا تو تعقل و تفکر و تدبر کی ساری آیات کا مقصد فوت ہو جاتا، اور قاری کے لیے سوائے نص معصوم کی تلاش کے فہم قرآن کی کوئی اور صورت باقی نہیں رہتی. دلیل چہارم یہ کہ ثقلین کی حدیث میں عترت کے ساتھ قرآن مجید سے بھی تمسک کا حکم دیا گیا، اگر اس کے ظاہری مفاہیم کو حجت نہ مانا جائے تو قرآن سے تمسک ممکن نہ ہوگا. مفسرین کا وہ گروہ جو ظواہر قرآن کو حجت سمجھتا ہے، ان کی اکثریت فہم قرآن کے لیے جن مصادر سے کام لیتی ہے وہ یہ ہے: آیات سے متعلق، دیگر آیات، روایات محمد اور اہل بیت محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین، اقوال صحابہ و تابعین، آرائے مفسرین، ذاتی تدبر. یہ لوگ مذکورہ مصادر کے علاوہ زبان و ادب کے معروف قواعد کو بھی سامنے رکھتے ہیں. الفاظ کی نشست، جملوں کی ساخت اور محاورات و اصطلاحات پر توجہ دینا، اور پھر کسی آیت پر اپنے خیال کا اظہار کرتے ہیں. سامعین محترم، اب آئیے قرآن کریم کی اہمیت قرآن کی نظر میں دیکھتے ہیں. عزیزوں، قرآن مجید کی کثیر آیات اس آسمانی کتاب کی عظمت و اہمیت بیان کرتی ہیں. ان آیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا وہ حصہ ہے جس میں خود لفظ قرآن استعمال ہوا، اور دوسرا وہ حصہ ہے جس میں لفظ قرآن تو استعمال نہیں ہوا لیکن دوسرے اوصاف جیسے فرقان، ذکر، نور اور اسی کی مانند دوسرے اوصاف کے ذریعے سے قرآن کی عظمت و اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. پہلا حصہ وہ آیات جن میں لفظ قرآن استعمال ہوا. اس بات کو بھی محفوظ کرنا ضروری ہے کہ کلمہ قرآن قرآن مجید میں 70 مرتبہ استعمال ہوا. ہم یہاں پر ان میں سے 5 موارد کے ذکر پر اکتفا کریں گے. خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا حَاظَ الْقُرْآنِ يَحْدِ لِلَّتِهَا هِيَا اَقْوَمْ. یہ قرآن اس راہ کی طرف جو استوار ترین راہ ہے ہدایت کرتا ہے. اس آیت کے مطابق سب سے زیادہ سیدھی اور مستقیم، محکم تر، با استقامت اور استوار ترین راہ قرآن کی راہ. اس بنا پر اگر خدا سعادت، سکون، فلاح اور کامیابی کی جانب مناسب ترین راہ چاہتے ہو تو قرآن کی طرف آ جاؤ. پھر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. اور ہم قرآن میں سے نازل کر رہے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے. شفا عام ہے کیونکہ شفا کا متعلق ذکر نہیں ہوا اور حسب متعلق عموم پر دلیل ہے. اس بنا پر قرآن مجید تمام بیماریوں، انحرافات، اخلاقی رذائل و اجتماعی مشکلات و مصیبتوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. خدا الرحمن نے قرآن کریم کو تعلیم فرمایا اور انسان کو خلق کیا. قرآن کریم اس قدر عظمت رکھتا ہے کہ اس کا ذکر انسان کی خلقت سے پہلے ہوا، جبکہ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ پہلے خلقت انسان کا ذکر ہوا، اس کے بعد انسان کو قرآن کی تعلیم دینے کا ذکر کیا جائے. سورہ واقعہ میں ارشاد فرماتا ہے، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. بے شک یہ قرآن کریم ہے جو ایک محفوظ کتاب میں ہے اور پاک لوگوں کے سوا اسے کوئی چھو نہیں سکتا، اسے کوئی پا نہیں سکتا. خداوند متعال نے قرآن کی اس صفت و خصوصیت کو بیان کرنے کے لیے ایک عظیم قسم کھائی. فرماتا ہے، قسم ہے ستاروں کے مقام کی اور ان کے محل طلوع و غروب کی. اور یہ قسم قرآن کی اس غیر معمولی خصوصیت کی اہمیت کی بیانگر ہے. اس مقام پہ ایک سوال ہو سکتا ہے، کیا قرآن کی صفت کریم کے ساتھ توصیف کرنا صحیح ہے؟ کیا قرآن بھی کرم رکھتا ہے؟ تو جواباً ہم یہ عرض کریں گے کہ جی ہاں، قرآن مجید بھی کرم رکھتا ہے. قرآن کا اہم ترین کرم انسانوں کی ہدایت اور ان کے درمیان الفت و اتحاد ایجاد کرنا ہے. بلکہ کوئی بھی موجود قرآن کے برابر کرم نہیں رکھتی. خدا بھی کریم ہے، اس کا کلام بھی کریم ہے. خدا کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اہل کرم ہیں اور اہل بیت مصطفیٰ بھی اہل کرم. یہ قرآن کریم ایک محفوظ کتاب اور لوح میں پوشیدہ مقام میں، اور یہ مطلب قرآن کے کرم سے کوئی منافات نہیں رکھتا، کیونکہ یہ پردہ قرآن کی تفسیر سے ایک طرف ہٹ جاتا ہے اور قرآن کا کرم آشکار ہو جاتا ہے. البتہ فقط پاک و مطہر افراد ہی قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں. 5ویں آیت جو قرآن کی اہمیت و عظمت کو بیان کرتی ہے وہ سورہ مبارکہ حشر کی آیت. خالق ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم نے یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اس کے برابر خاشع ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ ان میں تفکر کریں. اس مقام پہ ایک سوال اور کیا جاتا ہے، قرآن کا پہاڑ پہ نازل ہونا تشبیہ ہے یا مثال؟ کیا یہ حقیقت و واقعیت رکھتا ہے؟ تو جواباً ہم یوں عرض کریں کہ قرآن کے مفسرین نے اس زمینے میں بڑی بحثیں کی ہیں. کوئی چیز معنی نہیں کہ ہم ظاہر آیت پہ عمل کریں. یعنی قرآن کا پہاڑوں پر نازل ہونا کیونکہ تمام موجودات فہم و شعور رکھتی ہیں اور خدا کی تسبیح بیان کرتی ہیں، ہم نے ابھی آیت کی تلاوت کی، اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ سے ہم ایک آیت پیش کرتے ہیں، خالق دو جہاں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّا مِنْ حَالَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشِيَةُ اللَّهِ، پتھروں میں ان کا کچھ حصہ خوف خدا سے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گر پڑا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ پہاڑ بھی اپنے خود کے عالم میں ایک قسم کی حیات و شعور کے حامل، لہذا ہم نے جو آیت بیان کی اگر قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ خاشع ہو جاتے، سچ میں قرآن کس قدر عظمت کا حامل ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہو تو وہ خاضع و خاشع ہو جائیں، وائے ہو ان انسانوں کے حال پر جن کے دل نہ خوف خدا سے تپتے ہیں اور نہ علم و دانش اور عواطف انسانی کا سرچشمہ ہے۔ سامعین محترم، دوسرا حصہ وہ آیات جن میں لفظ قرآن کا استعمال نہیں ہوا، یہ وہ آیات سے قرآنی ہیں جن میں دوسرے الفاظ جیسے فرقان، ذکر، شفا اور انہی جیسے دوسرے الفاظ کے ساتھ عظمت قرآن کے بارے میں کلام کیا گیا، یہ آیات بھی کثرت کے ساتھ ہیں، ہم ان میں سے چند کے ذکر پر اکتفا کریں گے۔ پہلا لفظ نور، یہ لفظ قرآن مجید کے وصف کے طور پر سورہ مائدہ کی آیہ شریفہ میں استعمال ہوا، اگر توجہ فرمائیں ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہاں خدا کی جانب سے نور اور کتاب روشن تمہاری جانب آئی۔ اس آیہ شریفہ میں کتاب مبین کی شہادت کی بنا پر لفظ نور سے قرآن مجید کی جانب اشارہ، اور یہ کس قدر پرمعنی تعبیر ہے۔ عزیزو آئیے ذرا نور کی خصوصیت کو دیکھیں، ہمارے لیے عالم مادہ میں نور کا اہم ترین مزاق سورج، سورج کا نور ہے، اور جہان مادہ کے بہت سارے نور سورج کے نور سے اخذ شدہ، کیونکہ ہمارے استعمال میں آنے والے نور غالباً ایک دوسرے پر جمع شدہ پانی اور معنی شدہ دیوانوں کی پشت سے ہاتھ لگتے، ان معنی شدہ دیواروں کا پانی، نزولات آسمانی اور ایک کے بعد ایک نازل ہونے والی بارشوں کی برکات سے ہے، اور بارشیں آسمان میں موجود بادلوں کا حاصل ہے، اور بادل سمندروں اور اقیانوسوں پر سورج کی شعائیں پڑنے سے وجود میں آتے ہیں، اور ان کے بخارات بھی اس بنا پر تمام انوار کی منشا سورج کا نور ہے۔ بہرحال نور کی بہت سی خصوصیات و خواص ہیں، من جملہ نور کی سرعت بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ اگر عالم مادہ میں کوئی چیز نور کسی سرعت میں حرکت کرے تو اس کا مادہ باقی نہیں رہے گا بلکہ وہ انرجی میں تبدیل ہو جائے گا۔ نور ہر لمحے، یعنی ہر لمحے میں 300,000 کلومیٹر حرکت کرتا ہے، یعنی جس مقام سے ہماری زمین سب سے زیادہ موٹی اور وسیع، یعنی 40,000 کلومیٹر، نور اس مقام پر ایک چشم زدن میں 7.5 مرتبہ کرہ زمین کے گرد چکر لگا سکتا ہے۔ ہمارے اور سورج کے درمیان 150 ملین کلومیٹر کا فاصلہ، سورج کا نور یہ طولانی فاصلہ 8 منٹ میں طے کر لیتا ہے۔ اب سوچئے کہ وہ کرات و کہکشائیں جن کے انوار ہم تک پہنچنے میں کئی سال لگاتے ہیں، وہ ہم سے کتنا فاصلے پر ہوں گے۔ واقعاً عالم ہستی کس قدر بڑا اور وسیع ہے۔ دوسری بات یہ نور کے سلسلے میں کہ نور عالم مادہ کا عظیم مربی ہے، اگر نور آفتاب نہ ہو تو درخت و سبزہ و رشد و نمو نہ کرے، پھل اور میوے نہ پکے، بادل نہ بنے، بارش نہ برسے، اور آخر میں یہ ہو کہ انسان اور حیوانات اپنی زندگی کو جاری رکھنے پر قادر نہ رہے۔ عزیزوں نور کی ایک خصوصیت اور ہے، نور آفتاب ایک شعاع کا حامل ہے جس کا نام شعاع ماورائے بنفش ہے، جو آفات کو ختم کرتی ہے۔ سورج کا نور 7 طبقوں سے تشکیل پایا ہے، جن میں سب سے نچلا طبقہ سرخ ہے اور سب سے بالا تر طبقہ بنفش ہے۔ نفس سے بالا تر شعاع ہے جسے ماورائے بنفش کہتے ہیں، وہ ہم انسانوں کے لیے قابل رویت نہیں، ویسے ہی جیسے ہم سرخ شعاع کے علاوہ دوسری شعاعوں کو دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتے، البتہ شاید بعض حیوانات انہیں دیکھنے کی قدرت رکھتے ہوں۔ بہرحال نور آفتاب شعاع ماورائے بنفش کا حامل ہوتا ہے، جس کے زمین پر پڑنے سے کروڑوں کے حساب سے جراثیم مر جاتے ہیں اور آفات ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر شعائے ماورائے بنفس نہ ہوتی تو قرائے عرض ایک بہت بڑے اور وسیع ہسپتال میں تبدیل ہو جاتا جس میں کثیر تعداد میں بیمار اور مریض ہوتے. مختصراً یہ ہے کہ نور آفتاب آفات کو دور کرتا ہے اور وہ مربی ہے اور اس کی سرعت بہت زیادہ ہے. قرآن مجید بھی جسے نور سے تعبیر کیا گیا ہے انسان کو تقرب اللہ کی راہ میں تیز رفتاری اور سرعت سے نوازتا ہے. بری اخلاقی صفات، رذائل، آفات اور مفاسد کو ختم کرتا ہے اور بے چینیوں کو عزیزان محترم سکون میں تبدیل کرتا ہے اور ناسازگاریوں کو سازگاریوں سے بدل دیتا ہے. یہ انسان کے لیے ایک اچھا اور شائستہ مربی بھی ہے. ہاں، قرآن بھی ان تینوں خواص کا حامل ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.